الرحمن الرحیم. بھائی خلاصے کے بعد اعتکاف کے فارم یہاں نوید صاحب کے پاس اور یاسین صاحب کے پاس ہیں، اعتکاف کے فارم لیے جا سکتے ہیں، پھر اگر افراد زیادہ ہوں تو انشاءاللہ ان کی قرآن اندازی یا ہوا کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز 14 پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کسی سے کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، مل جاتی تو شرک کرنے لگتا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، نافرمانی دنیا میں تھوڑے عرصے فائدہ اٹھا لیں، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی. پھر کفار کا ایک مزاج ذکر فرمایا کہ جب ان کے ہاں بیٹیاں ہوتی تو انتہائی شرمندہ ہوتے اور کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے، اور پھر سوچتے کہ اس کو زندہ در گور کر دیں یا اسی ذلت کے ساتھ زندگی کے دن گزارے جائیں. یہ کافروں کا مزاج تھا، لیکن مسلمانوں کے ہاں بے جا رسموں نے آج بیٹیوں کو مسلمان معاشرے کے اندر بھی بوجھ بنا دیا ہے، اور یہاں بھی بیٹیاں ناپسند کیے جانے لگی ہیں. یہ کافروں کا مزاج ہے. مسلمانوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں پر خوش ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ بیٹا نعمت ہے، بیٹیاں رحمت ہیں، اور اللہ کے نبی نے بتایا جس عورت کے پیٹ میں پہلے بچی ہوگی اس میں بہت خیر ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے کہ آپ کی جوان بیٹیاں ہوئیں، بیٹے بچپن میں چلے گئے، آپ کی نسبت بیٹیوں والوں کے ساتھ ہے. پھر اللہ کے نبی نے بتایا جس کی 4 بیٹیاں، پھر فرمایا 3 بیٹیاں، پھر فرمایا 2 بیٹیاں، فرمایا کسی کے پاس ایک ہی ہو، صحیح تربیت کرے، صحیح گھر میں اس کا نکاح کر دے، جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا جتنے یہ ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ بشارت بیٹیوں والوں کے لیے ہے. تو کافروں کا مزاج تھا کہ وہ بیٹیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، لیکن میں عرض کیا مسلمان معاشرے میں بے جا رسموں نے آج بچیوں کو بھی بوجھ بنا دیا ہے، اور مسلمانوں کے ہاں بھی اب اسے پسند نہیں کیا جاتا. اللہ نے کافروں کا مزاج فرمایا، ذکر فرمایا اور ان کی مذمت کی اللہ رب العزت نے. پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، پھر اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے، اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کی قدرت ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، اور اللہ نے ایمان اعمال صالحہ پر بہترین زندگی کا اعلان وعدہ فرمایا ہے. اور بہترین زندگی ایمان اعمال پر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بہترین زندگی یعنی پرلطف زندگی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور پرلطف زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بیماریاں نہیں آتی، تکلیف نہیں آتی. بیماریاں اور تکلیف بھی آتی ہے، تنگی بھی آ سکتی ہے، لیکن چونکہ اس کی زندگی میں قناعت کی دولت ہوتی ہے اور سادگی کی دولت ہوتی ہے، یہ تنگی اور تکلیف بھی اسے زیادہ پریشان نہیں کرتی. اور پھر سب سے بڑھ کر اسے اپنے اللہ کی بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ تکلیف پر ملنے والا اجر و ثواب تکلیف سے زیادہ قیمتی ہے اور تکلیف سے زیادہ بڑھیا ہے، تو عین تکلیف کے اندر بھی اس کی زندگی کا لطف نہیں جاتا. تو اللہ ایمان صالح پر وعدہ فرما رہا کہ میں ایسے پرلطف زندگی عطا کروں گا، اور جن کے پاس یہ ایمان کی زندگی نہیں ہوتی، اعمال صالحہ والی، کروڑوں خربے ہوں لیکن حوث قناعت نہیں ہوتی، سادگی نہیں ہوتی، حوث آئندہ کا خطرہ اس کی زندگی کو پریشان رکھتا ہے. پھر آنے والی تکلیف پر اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا تو مایوس اور ڈپریشن اور ڈپریس ہو جاتا ہے، اور سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی کے لطف سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان اعمال صالحہ کے بغیر اللہ نے پر لطف زندگی کا وعدہ ہی نہیں فرمایا. پھر قرآن پڑھنے پر وعدہ قرآن پڑھنے میں فرمایا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، یہ قرآن کا ادب ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا تم قسموں کو مت آڑ بنا کر اس لیے مت قسمیں کھاؤ کہ کسی کو فریب دو، کسی کو دھوکہ دو، بس اوقات اس سے ایمان سلب ہو جایا کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب جانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک جامع ترین آیت کا تذکرہ فرمایا کہ تین چیزوں کا حکم فرمایا، عدل، احسان اور ذی القربیٰ۔ عدل کرنا اور احسان سے کام لینا، اور ذی القربیٰ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور برائی اور بے حیائی سے منع فرمایا، اور منکر اور سرکشی سے منع فرمایا۔ پھر آگے قسموں کی تذکرہ فرمایا، اور ساتھ ساتھ رشوت کی ممانعت فرمائی، اور فرمایا جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پھر آخرت کا تذکرہ، آخرت کا منظر نامہ ہے کہ نبی اپنی قوم کے لیے گواہ بنیں گے کہ میں نے اللہ کا پیغام صحیح صحیح پہنچا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ رب العزت نے ہر قسم کی خوشحالی اور فراوانی دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے پھر انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو حرام ہیں، اور یہ فرمایا کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کسی بندے کے پاس نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند شان کا تذکرہ ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے آداب بتائے، اور آپ کے واسطے ساری امت کو اس کی تلقین فرمائی کہ حکمت ہو، خیر خائی ہو، ہمدردی ہو، اور سامنے سے آنے والے طنز اور تنقید کا جواب صبر سے دیا جائے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور جس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم شان معراج کا معجزہ عطا فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس تک بس تھوڑے سے وقت کے اندر تشریف لے گئے، اور پھر آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور یہ آپ بجسم لے کر گئے، خواب میں نہیں، ورنہ خواب میں تو ہم اور آپ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کے آ جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ رب العزت نے معجزہ جسم کے ساتھ کیا، اور جسم کے ساتھ آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور پھر واپس آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ عظیم الشان معجزے کا تذکرہ فرمایا، اور آپ کی بندگی کی شان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بنی اسرائیل کے اس واقعے میں دو ظالم حکمرانوں کا تذکرہ جو بنی اسرائیل کی بدعماریوں کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور عبرت کی چیز بتائی کہ اللہ رب العزت بدعماریوں کی وجہ سے ایسے ظالم مسلط کیا کر دیا کرتا ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ جہاں نامہ اعمال ہر ایک کے سامنے ان کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ پھر فرمایا جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دنیا میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن جس کا مقصود اور مطلوب زندگی میں آخرت ہو اور ایمان کی حالت میں ہو، اللہ اس کی اس محنت کی بڑی قدردانی کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنا حق ایک جملے میں فرمایا کہ میرے ساتھ شریک اور کسی کو شرک، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اور ماں باپ کی خدمت کی تلقین فرمائی کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، اطاعت کرنا، ان کے سامنے کندھے جھکانا، نرم لہجے سے بات کرنا، اور خصوصاً جب ان کی عمر بڑھ جائے اور زبان میں تیزی اور تحمل اور برداشت کم ہو جائے تو پھر نرمی اور ان کے مزاج کا خاص خیال رکھنا، اور یہ ساری خدمت بھی ماں باپ کی ادا کرنے کے بعد بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اللہ سے فریاد کر کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پہ شفقت کی، اللہ ان کے بڑھاپے پہ رحم فرمائے، اور پھر خرچ کے مرنے میں تلقین فرمائی کہ فضول خرچ نہ کرنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور بھوک اور افلاس کے ڈر سے اپنے اولاد کو نہ قتل مت کرنا، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو اس لیے قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ بوجھ بن جائیں گی، اور آج کے معاشرے میں اپنے اولاد کو بغیر تربیت کے بے دین ماحول میں اس لیے ڈال دیا جاتا ہے کہ کل ان کا بوجھ اٹھانے میں آسانی ہو جائے گی اور اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے، لیکن یہ بھی روحانی طور پہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے، اس کی مذمت فرمائی، فرمایا انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور عہد کو پورا کرنے کی تلقین فرمائی، فرمایا وعدہ پورا کرو، اللہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور اللہ رب العزت ان آنکھوں کی، بینائی کی، کانوں کی، ان سب کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر فرمایا زمین کے اندر فساد تکبر اور اتراء کے مت چلو، اس لیے کہ نہ تو تم آسمان کو پہنچ سکتے ہو نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ یوں اللہ رب العزت نے پھر اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان سے کہا کہ ہمیشہ جب آرہا تمہارا واسطہ کفار سے بھی ہو تو کفار کے ساتھ بھی تمہارا انداز نرم ہو، اگرچہ جائز ہے کسی موقع پہ کافر کو قتل کرنے کی بھی اجازت دی، لیکن عام حالت میں کفار کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ تعلیم دی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ اور ملائکہ کو ان کے سامنے جھکایا اور شیطان نے اس کا انکار کیا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ پھر انسان کی عظمت اور فضیلت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو فضیلت اور عظمت بخشی ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا مقصد سب سے اونچا اور بڑھیا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اسے عزت اور اسے بڑائی بھی بخشی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نماز کے اوقات کا تذکرہ فرمایا، مختلف اوقات نماز کے اس کی تلقین فرمائی۔ پھر حق کا آنے کا تذکرہ، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جا کرتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہودیوں کے کہنے پر کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ سے چند سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ روح کیا چیز ہے، تو بتایا کہ روح اللہ کا حکم ہے، وہ جب آتا ہے تو زندگی ملتی ہے، جب وہ نکلتا ہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کفار کا یہ کہنا کہ ہم آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو پھر تو آپ کے بڑے بڑے باغات ہونے چاہیے تھے، نہریں ہونی چاہیے تھی، آپ کے پاس سونا چاندی کے خزانے ہونے چاہیے تھے اور فرشتے آپ کے آگے دائیں بائیں پیچھے ہونے چاہیے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میں بشر ہوں، میں کوئی با اختیار نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں اللہ کا، جو ہدایت پہ آئے گا اپنا نفع اٹھائے گا اور جو ہدایت پہ عمل نہیں کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی 9 معجزے دیے لیکن قوم نے نافرمانی کی، پھر اللہ رب العزت نے انہیں ہلاک فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی کا تذکرہ، پھر نیک بندوں کا تذکرہ جو اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے فرمایا کہ تم اللہ کو جس نام سے پکارو اللہ تمہاری فریاد کو سننے والا ہے۔ اور پھر سورہ کہف کا تذکرہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی کہ جب مسلمان اس کی تلاوت جمعے کے دن کرتے ہیں اگلے جمعے تک اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے، پھر وہ عجیب اللہ کی قدرت کا نمونہ ایک واقعہ کہ چند نوجوان ہیں وہ ایمان لے کے آ جاتے ہیں اور وہ شہزادے ہیں، شہزادے خوشحال گھرانوں کی اولاد ہیں، وزیروں اور مشیروں کے بیٹے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پہ فضل فرمایا کہ اس وقت کا جو دین حق تھا اس دین حق کو قبول کر لیا، اور جب وقت کے بادشاہ کو پتہ چلا تو انہیں دربار میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آیا تم نے واقعی یہ دین حق قبول کیا، تو نہ صرف یہ کہ انہوں نے اس کا اقرار اعتراف کیا بلکہ وقت کے بادشاہ کو بھی اسلام کی دعوت دینے لگے۔ تو اس نے پہلے سمجھایا نہ سمجھے، پھر کہا تمہیں میں جلدی قتل نہیں کرتا، چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم نوجوان ہو، ذرا کچی سوچ رکھتے ہو، سوچ لو اللہ رب العزت کے یہ چند اللہ کے نوجوان، اللہ کے یہ بندے اور چند نوجوان اپنی جوانی اور شباب میں اللہ کے ایسے وفادار اور ایسے اللہ سے تعلق بنا بیٹھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان ہم ان کے اندر وسط جسے کہیں کہ ان کے اندر مربوط کر دیا، اور اندر اللہ رب العزت نے ایمان گہرا کر دیا۔ اور ساتھ ان نوجوانوں نے کہا، جب قوم نے انہیں کہا کہ تم اپنی معیشت کے راستے میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی معیشت کے راستے سارے کیوں بند کر رہے ہو، وقت کا حام قوم او وقت کا حاکم، وقت کی ساری قوم تمہاری مخالفت میں ہے، تمہاری آئندہ زندگی معاش کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ان نوجوانوں کو اللہ نے اپنی ذات پہ یقین نصیب فرمایا تھا، کہنے لگے جو رب زمین و آسمان کی مخلوق کو پالتا ہے وہ ہمیں بھی پال دے گا، ربنا رب السماوات والارض، ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جو ساری مخلوق کو پالتا ہے، اور اب ہمیں بھی پال لے گا. اور یوں اللہ کے پیغام کو سنایا اور ربوبیت کا اعلان فرمایا, اور پھر وہاں سے نکل کھڑی ہوئی, اللہ بھی اللہ ہے جو ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اللہ کا بنتا ہے, پھر اللہ بھی اس کے لیے ویسے ہی راستے کھول دیا کرتا ہے. ایک غار میں جا کر آرام کرنے لگے اور اللہ رب العزت نے ان کو بچانے کے لیے ان پر نیند طاری کر دی, اور نیند بھی کوئی دن کی یا رات کی نہیں, سال یا دو سال کی نہیں, 309 سال تک سوتے ہی رہے, 309 سال تک سوتے ہی رہے. اللہ اللہ ہے. فرشتے سے کہا میرے بندے لیٹے ہیں, تازہ ان پر شعائیں ڈالتے جانا. چاند سے کہہ دیا زندگی کے لیے تیری روشنی بھی ضرورت ہے, تم بھی اپنی کرنیں ان پر پھینکتے چلے جانا. ہوا سے کہہ دیا زندگی کے لیے ہوا کی ضرورت ہے, تم بھی اپنے تازہ جھونکے ان پہ ڈالتے چلے جانا. زمین سے کہا میرے پیارے لیٹے ہیں, تیرے اوپر ان کی جلد حرام ہے, خراب 300 سال تک جلد بھی محفوظ رکھنی ہے. وہ زمین بھی اللہ کی مخلوق, سورج چاند بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کی شان, جب 309 سال کے بعد اٹھے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی بھوک لگ رہی ہے, کوئی کھانے کا انتظام کرو. اللہ کا نظام دیکھیے, نہ لگی بھوک تو 309 سال نہ لگی, اور لگنے پہ آئی تو چند منٹوں کے اندر لگنا شروع ہو گئی. ہاں بھائی اللہ بڑی قدرت والا, اور بڑی قصہ کہانیاں قرآن برائے قصہ کہانیاں نہیں سناتا, اللہ اپنی قدرت کا تاثر دکھانا چاہتا ہے, اپنی قدرت کا تاثر میرے اور آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے. ہم دنیا کے سارے قوتوں اور طاقتوں سے اثر لیتے ہیں, آج کا مسلمان اثر نہیں لیتا تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا نہیں لیتا. اللہ کی طاقت اور قدرت بہت بڑی ہے. 309 سال کے بعد جب اٹھے, آپس میں باہمی مشورہ کرنے لگے, کچھ کھانے کا انتظام کرو. بھائی کتنی دیر سوئے؟ کہنے لگا کوئی کہتا آدھا دن, کوئی کہتا ایک دن. آپس میں کہنے میاں فضول بحث میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے, بس کھانے کا انتظام کرو, کسی کو پیسہ دو, ہوٹل میں جا کے کھانا لے کے آ جائے. لیکن ہوٹل والے کا ذرا خیال کرنا, کہیں حرام نہ ہو. حلال لقمے کا کسی اچھے ہوٹل والے کا خیال رکھنا, پیسے نکالے اس کو دیے. اور جب وہ گیا بازار میں, راستے اجنبی, وہاں کا ماحول اجنبی, آخر کار ہوٹل پہ پہنچا اور سکے ہوٹل پہ رکھے اور کہنے لگا کھانا چاہیے. انہوں نے کہا میاں سکے کھرے لے آؤ, کھوٹے سکے لے کے آ گئے. یہ بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا کھوٹے کہاں سے ہو گئے, ابھی تو یہ کھرے تھے اور ابھی کھوٹے بھی ہو گئے. اتنی سنجیدگی کا اس نے اظہار کیا, ہوٹل والے کو اپنے ملک کی پرانی کہانی کا خیال آ گیا کہ چند نوجوان تھے, اللہ کے بڑے وفادار تھے, شہر سے نکلے تھے, ایسے غائب ہوئے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اس نوجوان کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا تم وہ تو نہیں ہو جن کا تذکرہ یہ ہے, تو سچ بولنا ہے, جھوٹ کیسے بولنا ہے؟ کہا ہم وہی ہیں. تو اس ہوٹل والے نے خوشخبری سنا دی, کہا گھبرانے کی بات نہیں, اب نہ وہ بادشاہ رہا ہے, اب نہ وہ قوم رہی ہے, وقت کا بادشاہ بھی اللہ کا بڑا پیارا اور فرما بردار ہے. چلو میں تمہیں دربار میں لے کے جاتا ہوں. مفسرین نے لکھا جب دربار میں لے کر گئے, عین اس وقت کا حاکم سجدے میں گرا ہوا اور اللہ سے فریاد کر رہا, اے اللہ کوئی ایسی برہان بھیج دے, کوئی ایسی دلیل بھیج دے, میرے قوم کے کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں تاکہ میں انہیں سمجھا سکوں. عین اس وقت اللہ نے یہ نظام پیدا فرمایا, اور نوجوان جب پہنچا تو سمجھ گیا یہ اللہ نے برہان بھیج دی, کہ اللہ جب 309 سال کے بعد بیدار کر سکتا ہے تو وہ اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کے پیارے اصحاب کہف کے نوجوان, اصحاب کہف غار میں رہنے والے. تو میرے عزیزو ان نوجوانوں نے ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اور سارے دنیا کے تب قوت اور طاقت اور حاکم سے ہٹ, جسے کہیں کہ بالمقابل دین حق کو جب قبول کیا تو پھر اللہ کی خدائی, خدا کی خدائی بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ ان کی مدد اور نصرت پہ اتری. اور اللہ رب العزت نے پھر دکھایا کہ جو ہمارے لیے بنتا ہے پھر ہم اس کے بن جا کرتے ہیں, پھر ہم اس کے لیے بن جا کرتے ہیں. اور یوں اللہ نے ان کے لیے نظام بدلا, پھر زندگی گزاری اور پھر ان کا انتقال ہوا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو تلقین فرمائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہودیوں کے کہنے پر کچھ لوگوں نے سوال کیا اصحاب کہف کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا، بس یہ کہہ دیا. اللہ کے شان یہ کل ایسی ہوئی کہ آسمان سے وحی کوئی نہیں ہوئی، کئی دن گزر گئے وحی کوئی نہیں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پریشان کہ میں کیسے بتاؤں گا. پھر اللہ کی شان پھر وحی آئی، اللہ نے آگاہ کیا اور ساتھ آئندہ کے لیے تلقین فرما دی. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو کہا کرو انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو، اگر اللہ چاہے گا تو. بظاہر میرے عزیزو ہماری نظر میں یہ جملہ بہت معمولی ہے، لیکن اللہ مسلمانوں کو ایک سوچ دینا چاہتا ہے. تمہارے مادی نقشے کتنے ہی طاقتور ہو جائیں، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا اعتماد پھر بھی اللہ پہ رہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کا نظر پھر بھی اللہ پہ پڑے. تمہارے منصوبے، تمہاری تدبیریں، تمہارے نقشے، تمہاری ترقیاں، تمہاری ٹیکنالوجی کتنی ترقی کیوں نہ کر لے، مسلمان کی سوچ یہ ہو اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. لیکن آج مسلمانوں کے زبانوں سے جملہ نکلتا ہی نہیں ہے. سب کو اپنی طاقت پہ، اپنے وسائل پہ، اپنی عقل پہ، اپنی دانش پہ اور اپنی تدبیروں پہ، اپنے منصوبوں پہ کچھ ایسا اعتماد ہے کہ اللہ کی طرف ذہن ہی نہیں جانتا، جاتا ہی نہیں. نتیجہ بھی دیکھ رہا ہے، سب کچھ کرنے کے بعد وہی کھڑے ہیں. شاید اتنی پسماندگی اور اتنی بے چینی اور پریشانی انسانیت میں پہلے کبھی نہیں آئی جتنی آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر آئی. جتنی بے چینی اور پریشانی کے دور یہ گزر رہا ہے، پہلے کبھی اتنی انسانیت میں بے چینی اور بے سکونی نہیں تھی. اس لیے کہ مادی نقشے بنے، اللہ کے نظر، اللہ کے اوپر سے نظر ہٹی، اللہ کی مدد اور نصرت بھی گئی. تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا اور آپ کے واسطے ساری امت کو تلقین فرمائی، انشاءاللہ کہا کرو، سارے اسباب بنے ہوں تب بھی اللہ پہ نظر ہو. اور ہمارا حال یہ ہے جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو کہتے ہیں انشاءاللہ، جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا پھر کہتے ہیں انشاءاللہ، اور جب یقین ہوتا ہے کامیاب تم ہمارے اختیار میں پھر انشاءاللہ نہیں کہتے. حالانکہ مسلمان کی شان یہ، سارے اسباب بنے ہوں تب بھی کہو انشاءاللہ. اسی کی تلقین فرمائی، تعلیم دی. پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو اللہ کو پکارتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے. واصبر نفسك مع الذين يدعون، جو اللہ کو پکارتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ رکھیں اور اپنے آپ کو، اپنی نظریں ان سے نہ ہٹائیں. حضرات مفسرین نے لکھا، کافروں کی ترقی کے بارے میں مسلمانوں سے کہا ولا تمدن عینیک الی ما متنا، کافروں کی ترقی کی طرف نظریں اٹھا کے بھی نہ دیکھو، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ. اور اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں فرمایا، ان سے نظریں نہ ہٹاؤ، ان سے نظریں نہ ہٹاؤ. کفر کی ترقی دیکھو گے عقل پہ ظلمت آئے گی، اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پہ دیکھو گے اللہ عقل میں روشنی بڑھا دیں گے، اللہ عقل میں روشنی بڑھا دیں گے، اللہ عقل میں روشنی بڑھا دیں گے. یہاں اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ اللہ کو پکارنے والوں کے ساتھ جڑ کے رہیں، یعنی یہ اشارہ فرمایا، امت کی طرف اشارہ فرمایا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہیں. اور ساتھ فرمایا ولا تعدو عیناک، آپ ان سے نظریں نہ پھیریں، آپ ان سے نظریں نہ ہٹائیں. اس لیے کہ آپ دنیا چاہنے والے تو ہیں نہیں، آپ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کو چاہنے والے ہیں. آپ ان کو اپنی صحبت سے نٹائیں اور آپ ان سے دور نہ ہوں، اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا حق واضح ہو گیا، جو حق پہ عمل کرے گا اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے اور باغات رکھے ہیں اور بہترین ٹھکانہ ہے ان کے لیے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.